الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ناظرین ایک بار پھر پروگرام ذکر ایک نبی کا لے کر حاضر ہیں آج بھی ایک بہت عظیم ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے اور وہ ہستی ہیں حضرت صالح علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی جن کی قوم کو اللہ کریم نے بڑے کمال سے بھی نوازا اور وہ کمال ایسا ہے ناظرین جو آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس قوم نے سرکشی کی آپ نے اللہ کی طرف انہیں بلایا ان کو رب عزوجل کی طرف بلایا بتوں کی پوجا کرنے سے انہیں منع کیا اس قوم نے نہ مانا اور اس کے بعد پھر آپ سے معجزے کی گویا وہ ایک انہوں نے دعویٰ انہوں نے مانگا معجزے کے لیے ایک دلیل مانگی کہ آپ اس طرح کا معجزہ دکھائیں ایک امیزنگ سوال تھا مگر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک مطالعہ کی عطا سے وہ معجزہ بھی انہیں دکھا دیا اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور پھر ایک ایسا عذاب آیا جس نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا دنیا میں اس قوم کی داستان بھی یوں سمجھے کوئی بات کرنے والا بھی اس قوم میں سے باقی نہ رہا ایسا کیا ہوا تھا کون سا معجزہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو دکھایا تھا اور آپ کی قوم کو ایسا کون سا کمال حاصل تھا جس کو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں بلکہ آج ہمارے سلسلے میں صرف گفتگو نہیں ہوگی قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ذریعے انشاءاللہ مدنی پھول تو ہم سنیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس بستی میں بھی لیے چلیں گے ویڈیو کے ذریعے آپ کو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستی دکھائیں گے کہ اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا جو آج بھی دنیا حیران ہے اس کام کو دیکھ کر اور پھر اس پر کیسا عذاب آیا ناظرین بہت کچھ عبرت کا سامان بھی ہوگا سیکھنے کو بھی ملے گا اول تو آخر ہمارے پروگرام میں آپ شامل رہیے اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو لے کر آگے چلیں ہمارے ساتھ ناتخواں موجود ہیں ہم انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان گئے وہ جہان کی جان گئے تو جہان رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سو ہاں ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام اعلی حضرت کی۔ ناظرین، آج بات ہوگی حضرت صالح علیہ السلام پر۔ پچھلے سلسلوں میں قوم عاد پر ہم نے ذکر سنا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر سنا، اس کے بعد جو قوم آئی وہ قوم ثمود تھی جو ان کے قائم مقام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں طویل عمر عطا فرمائی، کثیر نعمتیں عطا فرمائی۔ اچھا، پھر یہ بھی آخر کار کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کریم نے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں توحید کو ماننے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، غیر اللہ کی عبادت سے جان چھڑانے کا انہیں درس دیا۔ چند لوگ تو ایمان لائے مگر اکثریت جو ہے وہ کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اب اس قوم نے ایک عجب مطالبہ کیا ناظرین، اس قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں ایک ایسا اونٹنی کا معجزہ دکھائیں۔ اس قوم کو اللہ کریم نے یہ کمال دیا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پتھروں کو تراش لیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، اور ان کا دماغ بھی یوسف جی پہاڑوں کے ساتھ ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ کو تو موم کر لیتے ہیں، اپنے کام نکال لیتے ہیں، مگر پہاڑ سے ایک ایسا معجزہ دکھائیں کہ پہاڑ سے اونٹنی باہر آئے اور وہ اونٹنی گھابن بھی ہو، بچہ دینے والی بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہ معجزہ بھی انہیں دکھایا، مگر وہ کہتے نا کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر جب لگ جائے تو وہ ایسی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وہ قوم نہیں ایمان لائی بلکہ انہوں نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، اللہ کی اس نشانی کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر بھی حملہ کر کے انہیں بھی شہید کرنے کی کوشش کی، اور پھر عذاب الہی آیا، اور ایسا عذاب الہی آیا کہ وہ قوم نیست و نابود ہو گیا۔ آج اس پورے واقعے کو تفصیل سے سنیں گے، اور ہمارے لیے اس پورے واقعے میں کیا کچھ سیکھنے کے لیے ہے وہ بھی جانیں گے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر موجود ہے، مگر سات ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں تفصیلی طور پر قوم ثمود کا یہ واقعہ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے موجود ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قمر اور سورہ شمس، ان صورتوں میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے واقعات موجود ہیں۔ قوم ثمود کیا تھی، اس کا تھوڑا سا تعارف سن لیتے ہیں۔ ثمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ، جو ان کے انسیسٹر کہہ لیں، جس کے ذریعے ایک نام چلا، وہ ثمود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قوم عاد کے بعد چونکہ یہ دوبارہ آئے تو یہ عاد ثانیہ بھی کہلاتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح ارشاد ہوا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، ترجمہ، اور یہ کہ اس نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور ثمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ لیکن یہ قوم ثمود اور آل ثمود کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ رشتے میں یہ لوگ قوم عاد کے چچا زاد تھے۔ قوم ثمود رہتی کہاں تھی، اس کا مسکن کہاں تھا؟ قوم ثمود کے لوگ حجاز اور شام کے درمیان سرزمین حجر میں آباد تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر تبوک کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ یہاں سے گزرنا بھی ہوا، نبی پاک نے ان کا ذکر بھی کیا۔ چونکہ آج یہ واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں تو اس جگہ پر جانے کا مجھے بھی موقع ملا، اور مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے درمیان تھے، اور یہ تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ جگہ موجود ہے اسد بھائی، اور آج تو دنیا کے بڑی بڑے جو ادارے ہوتے ہیں آثار قدیمہ کے، جو ہیریٹیج کو دیکھنے والے ہیں، ریسرچ کرنے والے، انہوں نے اس کو ون آف دا اولڈسٹ اس کا جو ہے وہ مقام کا وہ بھی دیا۔ اور پھر ہم انشاءاللہ آگے جا کے جب مناظر دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کئی ہزار سال، مفتی صاحب سے میں نے پوچھا تھا تو مفتی صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 5000 سال ہو گئے ہیں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو۔ اگر ہم ایک اندازہ کریں تو 5000 سال پہلے اس قوم نے جو پہاڑوں میں مکان بنائے تھے وہ آج بھی ایسے ہیں کہ دنیا اس کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور عجیب بات وہاں جا کر پتا چلی کہ بڑی تعداد میں غیر مسلم اس کو وزٹ کر رہے ہیں،
اچھا،
اور غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کیسے مسلمان ہو رہی، بڑا زبردست کوسچن ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان کی سائنس بتاتی ہے کہ یہ جگہ 5000 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن نے اس واقعے کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے
جی.
تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی قوم کے واقعات کو اتنے ڈیٹیل سے جو بیان کیا اور پھر جو باتیں بیان کی وہ ساری اس میں موجود ہیں, تو یہ وہ جو باتیں میچ کرتے ہیں قرآن سے تو لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, آج حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں جانیں گے. پہلے ہم راشد بھائی سے شروع کرتے ہیں, کیا فرمائیں گے حضور؟ قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر ہے اور بڑا عبرت ہے اس واقعے میں کہ اس قوم کو اللہ پاک نے بڑے عیش و عشرت بھی عطا فرمائے. یعنی آج کے دور میں دیکھیں, اسد بھائی پہلے اس بات پر آپ سے بات کر لیتے ہیں, مکان بنانا اس کے لیے کتنی ایفرٹ درکار ہے. آپ کو سریا چاہیے, سیمنٹ چاہیے, چلے اس زمانے میں بھی درخت چاہیے, ستون چاہیے. اس کو تو اسپیشلٹی ایسی مل گئی کہ بنا بنایا مکان, اگر آپ پہاڑ میں ہی سوراخ کر لیں اور پہاڑ کے اندر گھر بنا لیں تو آپ دیواریں تو مضبوط ہیں, وہ آپ کو بنیادیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنا زبردست ان کے پاس. اچھا پھر پہاڑ کے اندر مکان ہوتا بھی بڑا سیکیور. آج دیکھیں نا, 5000 سال بعد بھی وہ گھر باقی ہیں.
ایسا ہی ہے. اور آج جو بہت قدیم عمارتیں ہیں اور ان کے جو سٹرکچرز ہیں تو اس میں پہاڑ کا پتھر استعمال کیا جاتا ہے,
سینکڑوں سال
وہ بھی سینکڑوں سال چلتا ہے اور کب تک رہے گا. ایک میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ کا کافی ٹریول رہتا ہے, پہلے بھی آپ نے ٹریول کیا
جی,
اور دونوں طرح کے مقدس مقامات بھی آپ نے دیکھے اور عبرت والی جگہیں بھی دیکھی, تو اتنے ٹریول میں کیا کوئی ایسی خاص نیت آپ کے ذہن میں رہتی ہے آپ ٹریول کرنے سے پہلے کرتے ہیں ہر دو طرح کے مقامات پر؟ کیونکہ دیکھیں یہ کلپ بھی ہم دیکھیں گے اور دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ وزٹ کا کلچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ پوری انڈسٹری ہے اور لوگ سفر کرتے ہیں. اچھا سفر کرنا جو ہے یہ بیسیکلی تو برا نہیں ہے, قرآن میں بھی ہے سیرو فی الارض ہے, اسی طرح دنیا کو ایکسپلور کرنا اور دیکھنا, ایک ہے اللہ کی نشانیوں کی نظر سے بندہ دیکھے, قدرت کے نظارے دیکھے, تو لوگ یوں بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ
انجوائمنٹ کے لیے
جو ٹریول کرتے ہیں. لیکن بینگ اے مسلم اور ایک دعوت اسلامی والا ہونے کی حیثیت سے ماشاءاللہ آپ کا ٹریول لیتا ہے, تو کیا ناظرین کو پیغام دیں؟
بڑا ہی ریلیونٹ آپ نے سوال کر لیا, بلکہ یہ آگے جا کے میں نے ذہن تھا جواب دینے کا, آپ نے شروع بھی کر لیا, کیونکہ آگے جا کے ہم وہ حدیث پڑھیں گے یا سنیں گے کہ اس جگہ پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ یہاں رکنا نہیں ہے, یہاں پر کچھ اور ٹھہرنا نہیں ہے, عبرت کی مقام ہے, عذاب کی جگہ ہے, ہو سکے تو روتے روتے گزرو. تو یہ حدیث ہمارے بھی پیش نظر تھی. پہلے تو باقی جگہوں کا نیت بتا دیتا ہوں کہ اگر مزارات اولیاء پر جانا ہے, مقامات مقدسہ پر جانا ہے, تو ظاہر وہی نیت ہے کہ وہاں سے برکتیں بھی لینی, اور اگر مدنی چینل کی ریکارڈنگ ہے تو ساتھ نیت یہ شامل ہو جاتی ہے کہ یار ہم اکیلے کیوں دیکھیں, تو نہ لاکھوں ناظرین بھی دیکھیں. اور الحمدللہ اسد بھائی آپ کو بھی تجربہ ہے, مجھے بھی, اب تو راشد بھائی کو بھی ہوتا ہوگا کہ مدنی چینل کی محبت میں جب لوگ بیرون ملک یا ملک میں ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں گھر بیٹھے وہ دکھا دیا یا وہ سمجھا دیا کہ جو ہم شاید کئی کتابوں سے پڑھ نہ پاتے, یا ہم تو ٹریول کر بھی نہیں پاتے. بلکہ مجھے مزہ آیا, ایک بار میں یو کے گیا تو مجھے ایک صاحب ملے, کہتے یار میں جن پیر صاحب سے مرید ہوں میں نے ان کا مزار ہی نہیں دیکھا تھا, آپ نے ان کا مزار مجھے دکھا دیا اور ان کی سیرت آپ نے ہمیں بیان کر
کنیکٹ کر دیا.
الحمدللہ میں آپ نے ہمارے مرشد سے کنیکٹ کیا. تو
سب سے پہلا آپ کا پروگرام تھا دعوت اسلامی کہاں نہیں,
ہاں
شاید
جی جی,
2008-09
وہ دو پروگرام ساتھ چلتے تھے, ایک دعوت اسلامی کہاں نہیں اس میں تو ہم انٹرنیشنل بیانات دکھاتے تھے, اور زیارات مقامات مقدسہ جس میں ہم نے حرمین طیبین کی مزارات کی ریکارڈنگ.
صحیح.
اچھا یہ بھی آپ آج کلپ دیکھیں گے تو یہ بہت پرانا ہے, یعنی میرا خیال ہے شاید اس کلپ کو بھی 8-9 سال, میں اور مفتی صاحب آپ کو بہت پرانے لگیں گے, ہم میری تو جوانی کے دور ہے, مفتی صاحب تو ابھی بھی جوان ہیں. تو بہرحال وہ ہوا یہ کہ ہم مدینہ پاک میں تھے, مفتی صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا, تو مجھے کسی نے آفر کی کہ آپ نے مدائن صالح دیکھنا ہے. اس وقت تو نام ہی نہیں سنا تھا, تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی, جب ان پر عذاب آیا تو میں نے پھر مفتی صاحب کو کال کیا, میں نے یہ روایت پڑھی ہوئی تھی کہ مفتی صاحب موقع مل رہا ہے ہمیں جانے کے لیے, ہمیں گاڑی بھی مل جائے گی, ہم جائیں ہم ریکارڈنگ کر لیتے ہیں, تو ہم کیا اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ ایک عبرت کا مقام قرآنی مقام ہے, قرآن کا واقعہ ہے, اور ہم وہاں تفریح کے لیے تو جا نہیں رہے, تو ہم وہاں جا کر پھر اس کو بیان کریں گے. تو مفتی صاحب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس نیت سے جانا ہے تو جائز ہے اور میں بھی چلتا ہوں. مفتی صاحب چلے تو مفتی ساتھ ہو تو پھر تو ویسے ہی شرط اجازت ملے گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پراپر کئی گھنٹے, اچھا ہم نے ایک اہتمام ضرور کیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے, ہم نے مدائن سالے میں کھانا پینا, کیونکہ ایک روایت میں تھا کہ یہاں کھانا پینا نہ کرو یا کہ کنویں سے پانی نہ لو, تو ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ اب جتنی دیر وہاں رہے وہاں کوئی پانی وغیرہ ہم نے وہاں کا یوز نہیں کیا, ہم نے بس اپنا کام کیا اور پھر ہم نکل گئے. تو بہرحال یہ وہاں تو ہم نے یہ نیت کی تھی کہ عبرت کی نیت سے, اور واقعی جب آپ دیکھیں گے یعنی آج اتنا ریلیونٹ ہو جائے گا کہ آپ قرآن و حدیث بیان بھی کریں گے اور وہ مقام بھی دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ آج بھی یہ واقعہ کیسا قرآن کا منظر ہے ہمارے سامنے ہے کہ اس قوم کو کمال ہے اسد بھائی, 5000 آج بھی میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشنے کے لیے بہت ہیوی مشینری
چاہیے,
اور وہ کیسے اس قوم نے کیا اور پھر بھی یہ لوگ جو اللہ کے نافرمان
نہیں تھی. اور دوسرا ایک جو آپ نے بات کہی کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں, یہ بڑا بیوٹیفل اور پوزیٹیو جیسٹر ہے. کہ جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. یعنی اسلام کی حقانیت دیکھیں, آج بھلے ہمارے حالات جیسے ہیں سب کے اچھے نہیں ہیں, لیکن اسلام چونکہ حقانیت پر مبنی ہے اور اسلام نے جو پیشین گوئیاں کی قرآن میں اور حدیث کے اندر تو اس کو دیکھ کر آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو ایز اے مسلم ہم اگر اس چیپٹر کو یا اس سبجیکٹ کو بھی ہم پڑھیں,
بالکل ایسے
قرآن کے وہ مقامات کے جس میں پرانی خبریں اور فیوچر کی جو خبریں ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں, تو یہ ہمارے لیے ایک باعث رحمت بھی ہوگا اور ہماری معلومات میں بھی.
آج وہ اونٹنی کا کنواں بھی وہاں موجود ہے.
اچھا
ہاں, اور وہ گھر بھی موجود ہیں جو انہوں نے گھر بنائے تھے, اور ایسا لگتا ہے کہ اب بھی وہ رہنے کے قابل ہیں لیکن مکی نہیں ہے. مکان تو ہے لیکن مکی نہیں ہے, اور ان کا نام و نشان مٹ گیا جو ہم نے قرآن کی آیت زیر پڑھا. جی راشد بھائی کیا فرمائیں گے, کیسا عجب واقعہ ہے
یہ. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد پھر یہ اگلی قوم آئی جس کا قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر بیان ہے, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس کو قوم سمود یا آد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں علماء نے ذکر کیا کہ ابتدا میں یہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والی قوم تھی, رب کی عبادت کرنے والی قوم تھی, کیونکہ قوم عاد کی جو ہلاکت خیزیاں تھیں وہ ان کے پیش نظر تھی. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں, اب ان نعمتوں کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے, منعم حقیقی کی اطاعت اور اس کی بندگی کرنے کے بجائے ان نعمتوں کی وجہ سے یہ سرکش ہو گئے. ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی مہارت عطا فرمائی تھی کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر یہ مکانات بناتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو میدانی علاقہ بھی عطا فرمایا تھا, پہاڑی علاقہ بھی. یعنی یہ سردی کے موسم میں میدانی علاقے میں موجود اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے, اور گرمی کے موسم میں یہ پہاڑوں پر جو انہوں نے محلات بنائے ہوتے تھے وہاں یہ گزر بسر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زمین کو بھی بڑا زرخیز بنایا تھا, ہریالی تھی اور مختلف قسم کی غذائیں اور نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی ان کو میسر آتی تھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تفسیر نعیمی میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو, صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو, زر بھی عطا کیا اور زور بھی عطا کیا, یعنی طاقت اور اتنی ہنر اور کمال بھی عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے سرکشی کی طرف جب آئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا اور رسول بنا کر بھیجا. یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, لیکن نبوت کے ساتھ ایک اور منصب ہوتا ہے جس کو رسالت کا کہا جاتا ہے. یعنی ہر نبی تو رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر رسول کا کلمہ ارشاد فرمایا گیا, یہ اللہ کے رسول تھے. تو ان کو مبعوث کیا گیا اور انہوں نے پہلی دعوت وہی دی جو اللہ کا ہر نبی دیتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے اور کفر و شرک سے اجتناب کیا جائے. اب یہ جو قوم تھی, اس قوم کے دو طبقے ہو گئے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا. بعض تو وہ تھے جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے, اور بعض وہ تھے جو کفر پر اڑے رہے اور سرکشی کا شکار ہوئے. اور طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی جو پچھلی امتوں میں بھی ہلاکت کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں, کہ انبیاء کرام کے مقام کو نہ سمجھنا, ان کی شان میں بے ادبی کرنا, اور خصیص قسم کے ہلکے الفاظ استعمال کر کے معاذ اللہ انبیاء کی اہانت کرنا, یہ پھر قوموں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کریں, ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ آپ پر جنون ہو گیا ہے, آپ پر جادو ہو گیا ہے, اور آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. یعنی وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو معاذ اللہ فراموش کر کے اپنے جیسا سمجھ رہے تھے کہ آپ تو ہمارے قوم کے ایک فرد ہیں, اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور یہ ہمارا خسارہ ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی کمالات عطا فرمائے, جس میں سے ایک عظیم معجزہ یہ ناقہ ہے, یعنی اونٹنی کا برآمد ہونا ہے, جو اس قوم کی طرف سے ہی مطالبہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت جاریہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی سے کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے کسی معجزے کا, کسی نشانی کا, اور وہ نبی اس معجزے اور نشانی کو ظاہر کر دیں, اس کے انکار کے بعد پھر وہ قوم بچتی نہیں ہے, وہ ہلاک ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام,
مطالبہ جو ہے یہ ہے بڑا ڈینجرس, پھر اس کے بعد پھر ایمان نہ لائیں تو پھر بربادی ہے. ہم ناکہ پر تو ضرور, اونٹنی پر تو ضرور بات کریں گے اور وہ امیزنگ معجزہ ہے, مگر یہاں ہم تھوڑی سی کچھ باتیں آپس میں سیکھتے ہیں کہ ایک تو اس قوم کو ہم نے پڑھا کہ فصلیں بھی ان کی بڑی زبردست, خوشحالی بھی بہت زیادہ. اچھا پھر جیسے ان کو یہ کمال دیا جو شاید دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگا, اب بھی شاید کسی کے پاس نہیں ہوگا جو ہاتھوں سے پتھروں کو تراش لے, اتنی اسپیشلٹی اور پھر نافرمانی. تو میں پچھلے دنوں پڑھ بھی رہا تھا, بلکہ ہمارا جو بیان ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں, اس میں بھی ایک جو موضوع آیا تھا آزمائش, تو بڑی کمال کی بات لکھی تھی کہ ہم نارملی جب آزمائش کی بات ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں یار بیماری آزمائش ہے, قرضہ آزمائش ہے, نوکری نہ ہونا, پیسے کم ہونا آزمائش ہے. یقیناً یہ آزمائش ہے, لیکن نعمتیں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ان نعمتوں کے بعد شکر گزار بن رہا ہے یا نافرمان بن رہا ہے. تو اس قوم کو بھی آپ دیکھیں. اچھا ان کی میں ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ جب آپ نے پچھلے سلسلے میں بیان کیا ہوگا کہ قوم عاد نیست تو نابود ہو گئی، تو ایک عرصے تک تو یہ بڑے فرما بردار رہے. وہ خوف طاری رہا کہ پچھلی قوم برباد ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، مگر آہستہ 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 پھر شیطان ان پر غالب آتا گیا. اچھا پھر اس قوم نے اپنے ہی ہاتھوں سے گھر بناتے تھے تو کچھ بت بت بھی بنا لیے اور پھر وہ ان کو پوجنے لگ گئے. تو یہاں میرا سوال اسد بھائی یہ بنتا ہے کہ کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے ناظرین آج بھی ہیں، ہمیں بہت ساری اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کے بعد ہمیں نافرمانی کی طرف نہیں جانا بلکہ شکر گزار رہنا، یہ میسج ملتا ہے؟
بے شک، بہت ہی بنیادی بات ہے. اور دیکھیں ایک عجیب انسان کا فینومینا ہے کہ جب چیز نہیں ہوتی تو اس کی طلب کے لیے بندہ مارا مارا پھر
ایسا ہی ہے.
اچھا جب وہ چیز مل گئی تو اب اسی کو مس یوز کرنے کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ تو اس امت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کرم ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آتا، ورنہ وہ جو حالات واقعات پچھلی قوموں کے تھے. اچھا ناشکری کی اگر ہم بات کریں تو ناشکری تو اتنا بڑا ایک فیکٹر ہے کہ تقریباً چیزوں کے اندر انسان اگر غور کرے تو اس کی طرف وہ مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت عطا فرمائی اور اس کا شکر یہ تھا کہ ہم اس کی اللہ پاک کی اطاعت کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں دینے والا ہے، اور انسان ایک بڑا ایک عجیب شخص ہے کہ جب نعمت نہیں ہوتی تو اس کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ وہی ہوتی ہے کہ بس یہ مجھے مل جائے، بس اس کے بعد جو ہے نا میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن اس کے ملنے کے بعد پھر بندہ عجیب و غریب معاملہ کرتا ہے اور ڈس بیلنس ہوتا ہے. اچھا یہاں پر ایک مسکنسپشن ہے، بیسیکلی دولت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، بیسیکلی علم کوئی بری چیز نہیں ہے، بیسیکلی صحت کوئی بری چیز نہیں ہے، شہرت کوئی بری چیز نہیں ہے، منصب کوئی بری چیز نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے اندر جو اس کا استعمال ہے، طاقت آنے کے بعد اس کا استعمال ہے، صحت ملی ہے تو اس کا استعمال ہے، دولت ہے تو اس کا استعمال ہے، اس کے اندر جو ہے نا ہماری تربیت کی کمی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی یہ تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب نعمت نہیں ہے تو ہم صبر کریں، اور جب نعمت مل جائے تو پھر اللہ پاک کا ہم شکر بجا.
یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی، بلکہ بزرگوں کے اقوال ہیں کہ مومن کا حال کتنا پیارا ہے کہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، دونوں حال میں اس کا فائدہ ہی ہے. لیکن یہاں الٹا حال ہے، تکلیف ہے تو ناشکری ہے، بے صبری ہے، اور نعمت آ گئی تو اس کا بھی جناب غلط استعمال ہے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ ناظرین آپ کو سنانا ہے، اور یہ بڑا ریلیونٹ ہے اس ٹاپک سے متعلق، کہ یہ حدیث پاک میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا، اور یہ بہت اہم بات ہے جو آج بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک نے تین لوگوں کی آزمائش کی، اور وہ تین لوگ الگ الگ پریشانی میں مبتلا تھے. ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، اور ایک برس کا مریض تھا جس کے جسم پر داغ تھے. فرشتہ برس والے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بس اللہ کرے میری یہ بیماری دور ہو جائے. فرشتہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا. کہا اور مال کون سا چاہیے؟ کہتا مجھے جو ہے وہ اونٹنی بڑی پسند ہے، اونٹ بڑے پسند ہے. تو ایک گابن اونٹنی یعنی بچے والی اونٹنی فرشتے نے اس مریض کو دے دی. اگلے بندے کے پاس گیا جس کے بال ہی نہیں اگتے تھے، اس کو پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ جیسے اسد بھائی نے کہا اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہی تھی، کہتا بس میرے بال آ جائیں. تو فرشتے نے دعا کی، سر پر ہاتھ پھیرا، وہ بال والا ہو گیا. فرمایا اور کیا چاہیے؟ مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے. اس کو گابن بچہ دینے والی گائے دی، دعا دی اور چلا گیا. اندھے کے پاس پہنچا، مطلب تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا بس مجھے آنکھیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اس کی دعا کی تو اس کی آنکھیں آ گئیں. مال کون سا چاہیے؟ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. تو اس کو کچھ بکریاں، بچہ دینے والی بکریاں دے دی اسے، دعا دی اور آگے چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان تینوں بندوں کے ساتھ ان کا مال بڑھتا گیا، اس کے اونٹ کی وادیاں بھر گئیں، اس کی بکریاں ہی بکریاں ہو گئیں، اس کے پاس گایوں کے ریوڑ ہو گئے. نعمت تو مل گئی نا، اب آزمائش دیکھیں. وہ فرشتہ پھر اس برس والے مریض کے پاس پہنچا اور کہتا ہے، اچھا وہ خود بھی برس کے مریض میں مبتلا بن کر پہنچا، کہتا ہے بھائی دیکھو مجھے کون سا مرض ہو گیا ہے، میں کتنا غریب ہوں، مسافر ہوں، اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، مجھے اتنے سارے تمہارے پاس اونٹ ہو گئے، ایک اونٹ دے دو. وہ شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ برس کا مریض کہتا ہے، فرشتہ جو تھا، کہ تم وہی تو نہیں جس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، تمہیں اللہ نے سب دیا ہے، پچھلے دنوں تم غریب تھے. کہتا ہے نہیں یہ سب میرے آبا و اجداد کا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں. اللہ اکبر. پتہ ہے فرشتے نے کیا کہا؟ کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پہلے جیسے دوبارہ ہو جاؤ. بال والا جس کے بال نہیں تھے اس کے پاس پہنچا، اس سے کہا میں غریب ہوں مجھے کچھ دے دو، تمہارے پاس بڑا مال ہے اتنی بکریاں ہیں. اس نے کہا نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. کہا تم وہی تو نہیں کچھ پچھلے دنوں پہلے تو کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، مال بھی نہیں تھے. کہا نہیں یہ سب میرے باپ دادا ان کا مال ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں. فرشتہ کہتا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تم تھے. اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس آتا اور فرشتہ بھی بغیر آنکھوں والا بن کر آتا ہے. کہتا ہے بھائی میری بینائی نہیں ہے، میں مسافر ہوں، میری مدد کرو. اندھا کہتا ہے بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، آنکھیں نہ ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پچھلے دنوں میں بھی اسی کیفیت میں تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جو دیا میرے رب نے دیا ہے، میرے بھائی میرے اس پورے گایوں کے ریوڑ میں سے جو چاہیے تم لے جاؤ. فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کو اور برکت کی دعا دی اور وہ چلا. لیکن یہ بات یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا اور ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ آپ اور میں سوچیں کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہم دعا کرتے تھے یا اللہ بس وہ مل جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، وہ مل بھی چکا ہے مجھے اور آپ کو، مگر پھر کچھ اور چاہیے، جو ملا اس کا شکر کہاں ہے، اس کی فرما برداری کہاں ہے. یقین جانیے یہ نعمتیں ملے تو بندہ کامیاب وہ ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہو، شکر گزار بنے اور پھر اللہ اور دیتا ہے. قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا نا اللہ ان شکر تم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. مگر آج مسئلہ یہی ہے کہ بس نعمت ملتی ہے اور بندہ اوقات بھول جاتا ہے. وہ نابینا اوقات نہیں بھولا، اس نے کہا میں اندھا ہی تھا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، سب میرے رب نے دیا ہے. مگر آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. نہیں جناب، میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی کمال نہیں ہمارا، ہمیں جو دیا ہے ہمارے رب نے دیا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے. پلیز اپنی عادت بناؤ، جب وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. اور یہی ان قوموں کا اگر آپ پورا حساب دیکھیں پچھلی قوموں کا کہ ان کو رب نوازتا تھا اور نوازتا رہا اور وہ ناشکریاں
کرتے اور ان کے من مانگی مرادیں ان کو ملتی.
اللہ
بنی اسرائیل کے تو جو واقعات ہیں
جو مانگا ملا،
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ پاک نے تو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، فضیلت عطا کی دیگر قوموں پر اس زمانے کی، اور بار بار نعمتیں. اچھا یہ بڑا ایک تسلسل کے ساتھ ہے، اور اگر اس کو جیسے یہ سلسلہ بھی کوئی تسلسل سے دیکھے یا قرآن کے اندر جو واقعات ہیں تو بڑی کامن چیزیں ہیں کہ اللہ پاک ان کو عطا فرماتا، پھر نافرمانی کرتے، پھر اس وقت کے نبی کے پاس جاتے، وہ توبہ بعض وقت کرتے، دوبارہ نعمت ملتی، دوبارہ نافرمان ہوتے،
پھر وہ یاشد والی بات کہ معجزہ طلب کرتے اور پھر نہ مانتے تو پھر عذاب آ جاتا،
پھر عذاب آتا. تو یہ بڑی عبرت والی چیزیں ہیں، اور اگر ہم اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ.
پھر اسد بھائی یہ سلسلہ تو ابھی بھی نہیں رکا ہوا
جی،
وہ آپ کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم پر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ حال تو یہی،
چیزیں تو وہی ہیں،
نعمتیں مل رہی ہیں اور ناشکری بھی بڑھ رہی ہے.
لیکن اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا نا، آخرت کی گرفت تو ہے
اور ابھی بھی تکلیف،
انفرادی گرفت، انفرادی گرفت تو ہے، انفرادی طور پر کسی کا عذاب میں مبتلا ہونا وہ تو اب بھی ممکن ہے.
اور ہم نے ختم ہوتے دیکھی، امیر کو غریب ہوتے دیکھا ہے، زکات دینے والے کچھ دنوں میں زکات لینے والے بن جاتے ہیں. دیکھیں کہیں ناشکری تو نہیں کی، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی تھی اس نعمت کے بعد. تو بہرحال اصل میں یہاں ایک اور بڑی بڑی اہم بات ہے، اور میں چاہوں گا اس پر آپ ہم مدنی پھول دیں کہ یہ ہم جتنی قوموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں، وہ ایک بات کرتے تھے اللہ کے نبیوں سے کہ تم ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہمیں پلٹنے آئے ہو.
جی
ہمارے باپ دادا تو یہ کہتے تھے. تو یہ جو باپ دادا کا کلچر اور ان کی بات ہی کو کنٹینیو کرنا، کوئی ہدایت کی بات ملے اسے بھی نہ سننا، تو یہ بندہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے کلچر میں بڑا جکڑا جاتا ہے.
بالکل
کلچر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
عبدالحبی بھائی آپ نے جو بات چھیڑی ہے یہ اتنی ڈومیننٹ ہے کہ اگر سب سے پہلے ہم اس کلچر کو پہلے سمجھیں اور پھر اس پر ہم بات کریں تو زیادہ بات آسان ہو جائے گی. انسانی فطرت ہے کہ جس جگہ پہ رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، تو وہاں کا جو کلچر، وہاں پر جو پائی جانے والی ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو پرانی نسل در نسل چلتی ہوئی آتی ہیں، تو انسان اس کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اچھا دنیا کے اندر کتنے کلچر ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں. اچھا اس کا ڈفرینس اتنا زیادہ ہے کہ ایک جگہ کا کلچر دوسرے جگہ سے بعض اوقات 360 چینج ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ رشیا کی ایک ریاست کے جو اسٹوڈینٹس آئے ہوئے تھے،
جی جی،
انہوں نے جو کیپ پہنی ہوئی تھی،
جی
اچھا
جی،
وہ ان کے کلچر کے اندر ایک مہذب لباس ہے.
بالکل صحیح.
اچھا ہمارے کلچر کے اندر جا رہے ہیں کہ اس کا رواج نہیں ہے. اسی طرح لباس کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، ادب آداب کے اعتبار سے، تو یہ جو کلچر ہے فطری طور پر یہ بڑا ڈومینیٹنگ ہوتا ہے. اچھا یہ ہماری ایک آزمائش بھی ہے، ہر شخص کی یہ ایک آزمائش ہے کہ وہ اس کلچر کو ڈیل کیسے کرتا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان جو ہے وہ کلچر سے باہر آ جائے، کیونکہ جب تک کوئی انسان ہے اور کمیونٹی میں ہے تو کلچر وہاں پایا جائے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ اس علاقے کے اندر ضرور ہوگا. لیکن ہماری اور آپ کی ایک جو تربیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ ہمت ہونی چاہیے اور ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے. اس کو انگریزی میں ایک جملہ یوز کرتے ہیں، کوشچن دا پاپولر تھنکنگ. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صحیح راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، تو جو پاپولر تھنکنگ ہے جو سبھی لوگ کر رہے ہیں اس کو کوشچن کریں. کوشچن کریں یعنی کہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور پچھلے بھی کئی انبیاء کی جو ہم نے تذکرہ پڑھا، اس میں بڑی ایک کامن چیز ہے کہ وہ یہی کہہ کے منع کر دیتے تھے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ پاک نے کہ آپ ہمیں باپ دادا کے دین سے کیوں منع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس بات پر اپنے آپ کو تیار کریں اور ذہن بنائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں علم دیا ہے، اور اس زمانے کے اندر تو انسان ویسے ہی سب سے زیادہ دعوے دار ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ زمانے میں کبھی نہیں ہوا. تو جب اتنا سب کچھ ہے تو کیا ہم صرف اس بات پر کہ پرانے لوگ یہ کرتے تھے اس کو کرتے چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کا معیار جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہونا چاہیے. دیئر مسٹ بی اے اسکیل، ایک میزان ہونا چاہیے کہ جو بھی ایک کلچرل چیز ہے اس کے اندر ہم غور تو کریں. آپ یقین کریں ہم نے اپنی مصیبتیں کلچر کی جہیز ہے. اب جہیز کتنا بڑا ٹاپک ہے، یعنی کہ اس وقت ساری دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے، خالی ہمارے علاقے میں نہیں ہے، افریقہ کے ایک علاقے کے کلچر کی میں بات کروں، وہاں پر بغیر نکاح کے رہنے کا جو ریشو ہے وہ مور دین 50%. اچھا، میں نے وہاں کے ایک مقامی شخص سے بات کی تو میں نے کہا یار یہ تو غیر انسانی بات ہے اور اسلام بھی اسے منع کرتا ہے، لیکن آپ کے اندر یہ آئی کہاں سے؟ اب سنیں کہ اگر کلچر کا ہم صحیح اس کا دھیان نہ رکھیں تو اس کا نتیجہ کتنا برا. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں نکاح کے لیے ہمارے باپ دادا سے ایک بات چلتی آ رہی ہے، لبولا وہ بولتے ہیں اس کو، کہ 50 گائے دینی پڑے گی. اچھا، اب وہ لڑکے کو دینی ہے، لڑکی کے
سسرال والوں نے تبیلا کھولنا ہے.
اب دیکھ لیں، اب وہ کھلتا نہیں ہے تبیلا، تو اب 50 گائے کی قیمت جو ہے ایک عام شخص جو ہے وہ کیسے ادا کرے گا؟ اس نے کہا کہ ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز ہے، وہ غیر مسلم کلچر ہے، اسلامک نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ اب اس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے وہ بغیر نکاح کے رہنا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ کہاں سے شروع ہوا گا، کیوں شروع ہوا ہوگا، اور اس کلچر کی ڈومیننس دیکھیں کہ آج وہ علاقہ جو ہے
ایسا ہمارے یہاں بھی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت ساری ایسی آسان چیزوں کو اچھی چیزوں کو مشکل بنا، جیسے نکاح ہی ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ نکاح کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن اتنا مشکل کر دیا کہ کئی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے کیونکہ ان کے کلچر کی وہ ڈیمانڈ کچھ اور ہے. کئی لڑکوں کے ساتھ مطالبے ایسے ہیں جو بےچارے پورے نہیں کر پا رہے.
اچھا یہ تو نکاح ہے،
مرنا مشکل ہو گیا، مرنا مہنگا ہو گیا،
نئے کپڑے پہن رہے ہیں. اچھا، میں نے کراچی کے اندر اس علاقے میں، افسوس کے ساتھ ہم یہ بات شیئر کر رہے ہیں کہ کلچر کی ڈومیننس کتنی خطرناک ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا کسی اس کے رشتہ دار کا، تو ملیری کی بات ہے، وہ آیا اور کہنے لگا یہ آپ کے لیے کارڈ ہے. تو بھئی یہ کیا ہے؟ بولا مرنے سے اتنے دن کے بعد جو ہے نا ہمارے ہاں دعوت ہے، باقاعدہ ولیمے کی طرح کا کارڈ تھا.
اللہ،
میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا
میت کی دعوت،
یعنی کہ میت کی دعوت شرن یہ منع ہے اور اس کے اوپر اتنا اہتمام. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا باقاعدہ معلومات ہوئی، تو اس کے اندر کئی ڈشیز تھی لکھی ہوئی کہ بھئی یہ 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 ہوگا. تو میں تو نہیں کہا جا رہا وہاں پہ، لیکن میں مطلب سکتے میں آ گیا.
اچھا، اس کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا. ہاں جی، کہتے ہیں مرنے والا بھی مقروض کر کے جاتا ہے.
بالکل ایسے. اچھا، ایک اور کلچر، مرنے کے موقع پر نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں. اچھا، یہ پنجابی کے ایک علاقے کا کلچر ہے، وہاں کی برادری ہے، نہیں
ساری فیملی پہنے گی،
ساری فیملی پہنے گی. اچھا، تحفے تحائف دیں گے. تو اسلام نے تو ہماری زندگی
کیسا عجیب کلچر.
اچھا، اس پہ پھر ناراض گیا، اس میں بھی یہ سسرال کا اور بہو اور داماد اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اسلام نے عبدالحبیب بھائی اگر ہم اس کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمارے لیے بڑی آسان.
میں آپ کو ایک اور کلچر کا پرابلم بتاؤں. ایک قوم ہے ہماری، اس میں اس کو کہتے ہیں حج کر کے کوئی آئے گا تو اس کو ہدیہ دینا پڑے گا.
اچھا،
ہدیہ تو ٹھیک ہے بھائی، تبرک آپ دے دیں، کھجور دے دیں، پانی دے دیں. نہیں، اگر وہ بےچارہ بیٹی والا ہے تو اس نے اپنی بیٹی کے سسرال کو، یعنی میں آج کے زمانے میں کہوں تو شاید 1.5-2 لاکھ روپے کا ہدیہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اچھا میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے 50,000 تھا، تو آپ سمجھ لیں آج تو 5 لاکھ ہی ہوگا. چلے 2 لاکھ تو پھر بھی آپ سمجھ لیں. تو میں ایک صاحب کو جانتا تھا کہ وہ حج پہ نہیں جاتے تھے. تو میں نے کہا یار آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں میری دو بیٹیاں ہیں، میں ان کے لیے دینے کے لیے ہدیہ نہیں ہے.
اللہ
تو میں سوچنے لگا کہ یہ کون سا واجب ہے جس کے لیے آپ فرض چھوڑ رہے ہیں. اچھا انہی کے بیٹے کو ایک بار میں نے دیکھا بےچارے کہ وہ ایک بار عمرے پہ گئے انہوں نے بال نہیں کاٹے, اپنے بال جو حلق ہے نا وہ نہیں کروایا یعنی کسر کروایا.
اچھا
تو معلوم کیا کیوں؟ تو پتا چلا یار میں حلق کرواؤں گا تو سب کو پتا چلا کہ عمرہ کر کے مجھے ہدیہ دینا پڑے گا. آپ سوچیں کہ یہ کیسا کلچر ہے جس نے لوگوں کو شرمندہ کر دیا ہے اور اتنا لازم و ملزوم ہو گیا ہے. اصل دیکھیں بات تو ہم جتنی چاہیں کلچر پہ کر لیں لیکن اس کلچر کو کوسچن کرے کون اور ہمت کون کرے؟
ہاں اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں. ایک تو کلچر اوور دا نائٹ چینج نہیں ہوگا. ہم لوگ اس لیے بھی ہمت چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میں تو کر ہی نہیں سکتا, میں کوئی ایک چیز تو چینج کروں
اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤں,
وہ چینج کروں جس کا شادی بیاہ کی رسومات ہے. اب بڑا مشکل ہے کوئی اتنا ڈومینیٹنگ ہو کہ وہ کہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, بڑا مشکل ہے.
اچھا ہونے کو سب ہو سکتا ہے اسد بھائی.
ہاں جی
یہ جو اب دعوتوں میں اگر بات کریں, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ون ڈش پارٹی,
جی
اور ون ڈش ہو گئی. اچھا اس سے پہلے مشروب ہوئی تھی.
ہاں جی
اگر آپ کو یاد ہو,
بالکل یاد ہے.
صرف مشروب پر ولیمے ہوئے بھائی کیسے ہو گئے؟
لاک ڈاؤن میں نہیں سادہ شادی.
اچھا لاک ڈاؤن میں 15-15 25-25 لوگوں میں نکاح ہو گیا, ولیمہ ہو گیا. تو اس کا مطلب, اچھا پھر میں تو ایک قانون سے بڑا خوش ہوں لیکن سنیں آپ پھر ختم ہونے لگ گیا ہے. میں تو دعا کرتا تھا کرونا چلا جائے وہ قانون نہ جائے کہ جناب 10 بجے ہال بند ہو جائیں گے, 9:30 بجے ختم. میں 8:30-9 بجے میں نے ہال میں جا کے کھانا کھایا. میں نے کہا یا اللہ اس سے اچھے کون سے دن ہوں گے. لیکن اس کا اچھا اس وقت کیا کہتے تھے لوگ؟ یار ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں, مہمان نہیں آتے. آنے کو سب آ سکتے ہیں
بالکل
اگر وہی باتیں ولنگ ہو.
ولنگ ہو اور آپ اپنے حصے کا کام تو کریں. مثال ہے اگر ہماری فیملی میں یا ہمارے علاقے میں 100 برائیاں ہیں جو کہ کلچرل ہیں اور اسلام کے موافق نہیں ہیں, تو اس میں سے کوئی ایک تو میں تبدیل کروں؟
ایک تو کروں,
ایک ایک
اپنے گھر میں تو کروں.
40 سال پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسی آبادی میں اسی علاقے میں اسی شہر کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے, آپ نے کلچر کے اندر وہ تبدیلی پیدا کی ہے بڑی بڑی. یعنی کہ ایک وقت تھا کہ داڑھی والوں کو رشتہ نہیں ملتا.
ایسا ہی ہے.
ہمارے ایک نگران صاحب تھے تو ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, پرانی بات ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ایسے ہی تفنن کر رہے تھے, کہنے لگے تھے کہ جب کمارا تھا نا کم رشتے آتے تھے, اب داڑھی ہے امام ہے سب کچھ ہے زیادہ آ رہے ہیں. تو یعنی کہ ایک سوچ تبدیلی, اب یہ پرابلم نہیں ہے. اچھا یہ بہت بڑا چینج. اچھا ایک اور بات کلچر ہی کی میں بات کروں, آج سے 30-35 سال پہلے ہمارے ہی اس پاکستان کے علاقے میں کلچر تھا کہ گھر کا ناکارا بچہ عالم بنے گا یا حفظ کرے گا. ناؤ دا کلچر از چینجڈ. آج ایسی فیملیز کو ہم جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یار ہم میں سے جو اچھا ہے اس کو دے کے جاؤ.
بڑے بڑے
40 سال لگے, یہ ایسا نہیں ہے کہ اوور دا نائٹ ہو گیا. امیر سنت کی محنت ہے لیکن ایک ویل پاور تھی, کوشش تھی, تسلسل تھا. دعوت اسلامی نے کتنے کلچرز کو تبدیل کیا.
آپ نے مثال بھی دے دی حضرت, میں سوچ رہا تھا کہ کوسچن کیسے کریں.
ہاں جی
میں یہ مدنی چینل کی مثال دے دیتا ہوں, یہ کلچرل کو کتنا بڑا کوسچن کیا کہ ٹی وی ہم بچپن سے سنتے ہیں ٹی وی دیکھو گے خراب ہو جاؤ گے. یہ کیسا ٹی وی ہے جو سدھار رہا ہے؟ یہ کیسا چینل ہے جو ماشاء اللہ اصلاح کر رہا ہے؟ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے. تو اٹ مینس اگر ہم ہر اس کلچر کو نہ مان لیں جو شریعت کے خلاف ہے. میں ایک سوال کروں گا اسد بھائی سے کہ سارے کلچر جو چھوڑ دیں یا کچھ کلچرل چیزیں جو ہمارا پیچھے کا کلچر کو آسان کر دیں؟
اسلامک کلچر
نہیں, کلچر کو آسان کریں نا بھائی. کوئی ہو سکتا ہے یہ سوال کرے اتنی دیر
تک,
ہماری ثقافت کہہ لے یا باپ داداؤں کا طریقہ جو ہے
اور
رسم و رواج جو ہے وہ سارے غلط ہیں؟ یہ سوال میرا باقی ہے. لیکن واقعی ہر رسم و رواج کو کنٹینیو کرنا, ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائیں اس کو چھوڑیں پہلے خود تو ٹھیک ہو جائیں. اپنے گھر میں تو کوئی اچھی ابتدا کریں, اپنی بچی کی شادی اور اپنے بچے کی شادی میں تو گناہ سے بچیں, اپنے بیٹے کی شادی میں تو جہیز کی لعنت سے جان چھڑائیں. کچھ تو ایسا کریں جو آپ کا ضمیر مطمئن ہو. آپ کے سب کرتے ہیں تو میں بھی جناب کر لوں, تو ایسا نہ کریں. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس سوال کی طرف آئیں گے اور پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اونٹی کے واقعے کو بھی سننا ہے اور آپ کو ویڈیو کلپ بھی دکھانا ہے. جناب کال دیجیے گا.
میں میرپور ساکرو شہر سے رحیم بخش عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پھر الحمدللہ ہمارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی جلوہ گری الحمدللہ, بہت بہت خوشی ہوئی. اور حضور آپ سے عرض ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی موزے والی, وہ جہاں سے پانی پیتی تھی تالاب سے, تو وہ تالاب کتنا بڑا تھا؟ اور اس کے علاوہ کیا اس تالاب کی اب تک زیارت کی جا سکتی ہے؟ اور میری عظیم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. جزاک اللہ خیرا.
بہت شکریہ. جی وہ تالاب نہیں تھا وہ کنواں تھا, اور وہ کنواں کمال یہ ہے کہ وہ اونٹنی ایک دن میں پورا ہی کنویں کا پانی پی جاتی تھی.
سبحان,
اور اس وقت پورے گاؤں کو یا پورے علاقے کو پانی نہیں ملتا تھا, ان کو ایک دن سفر کرنا پڑتا تھا, ایک دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی, ایک دن ان کی گاؤں علاقے والوں کی باری ہوتی تھی. تفصیلی واقعہ قرآن کی روشنی میں ہم ان سے لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی, جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ اسی کنویں کی باقیات ہیں, تو وہ ویڈیو بھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا.
ارے بھائی, آپ ترکی جا کے آئے, یو کے جا کے آئے, اور ماشاء اللہ آپ واپس اب یوروپ جا کے آئے, آپ کا مدینے کا سفر کب شروع ہو رہا ہے؟
ہائے ہائے ہائے, کیا دل کے تار چھیڑ دیے. بس دعا کر لیں کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سن رہے ہیں کہ ماشاء اللہ راستے کھل رہے ہیں, فلائٹس کھل رہی ہیں, اب جلدی ویزا بھی شروع ہو جائے, ہم سب جلدی جلدی مدینے جائیں. آپ دعا بھی کریں, اصل بات تو وہی ہے, بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. میں تو ساری زندگی ایک شعر پڑھتا رہا ہوں اور اس پورے سچویشن میں یہ شعر اور اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے کہ آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, جب نبی پاک نے بلانا ہے تو خود ہی انشاءاللہ راستے کھل جانے ہیں. تو اسد بھائی, وہ جو سوال تھا
جی,
کہ کلچر جو ہے ٹھیک ہے, جو غلط ہے اس کو کوسچن کرنا چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے حصے کا چراغ جلانا چاہیے, لیکن کیا سارے کلچر غلط ہوں گے, ساری رسم و رواج غلط ہیں؟
ماشاءاللہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں, اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دونوں کی مثالیں ہمیں مل جائیں گی. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کے احکامات بیان شروع ہوئے, تو اس میں وہ باتیں کہ جو غلط تھی اس سے دین نے, اسلام نے منع کیا, تو اس میں بھی خوبصورتی یہ تھی کہ کئی ایسی چیزیں تھیں وہ جو بہت زیادہ ان کے اندر رچی بسی تھی, تو آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کیا گیا, احکامات جو ہے وہ درجہ بدرجہ نازل ہوئی, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ختم ہوگی. لیکن جو اچھی چیز تھی, اچھا کلچر کے لیے ایک اور لفظ جو ہے نا, وہ لیگیسی بھی استعمال ہوتا ہے جو نسل در نسل چلتی ہے. عرب کے اندر جو اچھی چیزیں تھیں اسلام نے اس کو باقی رکھا. اس کی میں ایک بڑی مثال دوں گا کہ عرب کے کلچر کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں لیکن کچھ خوبیاں بھی تھیں. عرب کے اس زمانے کے کلچر کو دو اعتبار سے ہی اسٹڈی کیا جاتا ہے. خوبیوں میں کیا بات تھی؟ عرب میں بہادری تھی اور عرب کے اندر مہمان نوازی تھی, یہ دو بڑی نمایاں خوبیاں تھیں. تو اسلام نے اس مہمان نوازی کے کلچر کو مزید خوبصورتی بخشی اور اس کو باقی رکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے فضائل, میزبان کے فضائل, کھانا کھلانے کے فضائل, یہ ساری چیزیں جو عرب کے کلچر میں تھی اس کو باقی رکھا. اسی طرح کئی اس زمانے کے اور بھی رسوم تھی, رواج تھے جو اسلام سے متصادم نہیں تھے, تو ان کو باقی رکھا. اچھا, اس زمانے کے اندر بھی ہمارے پاس معیار وہی ہے, مفتیان اسلام کے پاس ہم جائیں, علماء کے پاس جائیں, اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوسچن دا پاپولر تھنکنگ, سوال کریں جو پاپولر تھنکنگ ہے, سوال کریں, لیکن اس کا جواب اپنی طرف سے نہیں لینا, ہمیں علماء اور مفتیان کرام سے رہنمائی لینی, جہاں وہ منع کر دیں وہ منع. اچھا, خوبصورت چیزیں بھی ہیں, بہت ہم اپنے کلچر کی بات کریں,
مہمان نوازی
ہمارے
والے, انٹیریئر والے, پنجاب
قوم کی ایک اپنی
سٹائل ہے, تو اس کو کبھی منع نہیں کریں گے.
اچھا, وہ کبھی منع نہیں. اچھا, یہ نیاز فاتحہ ہے, ایک کلچر ہے, یعنی یہ کہ فرض واجب تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک مسلمانوں کے اندر پایا جانے والا قدیم ایک خوبصورت رسم ہے کہ جو ہم مختلف مواقع پہ کرتے ہیں اور اس کے اندر قرآن خوانی, نعت خوانی, ذکر و اذکار کرتے ہیں, اور یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. غوث پاک کی گیارہویں ہیں, اب اس کو تو ہم بہت ہی, اس کو کہیں گے ہمیشہ باقی رہے کہ اولیاء کرام کے محبت کے اظہار کی جو یہ چیزیں ہیں. تو جو چیزیں اسلامک کلچر میں اچھی ہیں اور چلتی آ رہی ہیں ان کو ہمیں باقی رکھ, اس کو تو اپریشیٹ کرنا ہے. صرف بات یہ ہے کہ جو اسلام کے اگینسٹ ہے, علماء منع کرتے ہیں, تو وہ کلچر جو ہے وہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ برا ہے.
ماشاءاللہ. جی راشد بھائی, اب ہم آتے ہیں, قوم جو ہے وہ مان نہیں رہی, حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے اور بڑے عجیب عجیب انہوں نے جواب دیے ہیں, قرآن میں وہ بھی ذکر ہے, کچھ بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے تھے اور کیوں نہیں مانتے تھے؟
جی, ایک تو میں نے بات ذکر کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم, آپ تو ہماری طرح بشر ہیں, اور ہم اگر آپ پر ایمان لے آئیں گے, آپ کی بات مان لیں گے, تو اس میں تمہارے لیے خسارہ.
یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں, یعنی یہ بیماری پرانی ہے.
جی, جی.
اللہ کے نبی
کو اپنے
جیسا, ہاں اللہ کے نبی کو اپنے جیسا ماننا, تو انبیاء تو بشر ہی ہوتے ہیں.
جی,
تو پھر اس پر ان کو اعتراض ہی عجیب و غریب بن گیا.
جی, یعنی ان کا یہ ایک تھا کہ ہم اپنی قوم کے ایک فرد کی بات مان لیں گے تو ہم نیچے ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے,
آج بھی اگر ہمارے خاندان میں یا ہماری فیملی میں یا ہمارے معاشرے میں کسی شخص کو اگر رب تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے, بڑا منصب عطا فرماتا ہے, تو اس کی اطاعت کرنے میں یا اس کی فضیلت کو تسلیم کرنے میں انسان کو
ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو. یار ہمارے پڑوس بھی رہتا تھا, اتنا بڑا عالم بن گیا ہے, ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, آج دنیا میں اس کو کوئی جاننے لگ گیا, تو عزت بھی لوگوں کی ہضم نہیں ہوتی. یعنی یہ بھی ایک کفار کی عادت رہی ہے کہ اپنی ہی قوم کا بندہ اگر ترقی کرے تو لیگ پولنگ ہمارے یہاں بھی چل رہا ہوتا ہے معاملہ. صحیح فرما رہے,
اس قوم کی دو کیفیتیں تھیں، ایک تو یہ کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملیں تو ان کو شکر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ناشکری کی، پھر جب انہوں نے نافرمانی کی طرف قدم بڑھایا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ابتدان آزمائشوں میں مبتلا کیا، یعنی ایک عرصے تک بارش موقوف ہو گئی جس کی وجہ سے قحط پڑا اور یہ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ اب اس آزمائش کو دیکھ کے انہیں ڈر جانا چاہیے تھا کہ ہماری سرکشی اور نافرمانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے معاذ اللہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر اعتراض کر دیا کہ معاذ اللہ یہ جو قحط سالی ہے یا جو یہ ہماری کیفیت ہے، ہم مصیبت میں مبتلا ہے، یہ آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں ہی سے ہم اس کو بدچگونی لیتے ہیں، یعنی معاذ اللہ یہ آپ کی نحوست ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ نمل میں اس کو بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا، تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی عقیدہ و نظریہ بیان فرمایا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جسے آزمایا گیا ہے، یعنی بدشگونی جو اس معاشرے میں بھی اور ہر معاشرے میں اور ہر علاقے اور خطے میں مختلف اعتبارات سے بدشگونی لی جاتی ہے، یعنی کسی آواز کو، کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو اپنے لیے منحوس سمجھنا، اسلام اس کی پذیرائی نہیں کرتا۔ نیک فعالی موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ طریقہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیک فعالی لیا کرتے تھے، لیکن بدشگونی کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت فرمائی اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر ولا تطیر له، او کما قال، کہ جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب جس طرح سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس کو معاذ اللہ لوگ منوس سمجھتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی، پہلی بچی ہوئی یا بچیوں ہی کی ولادت ہو رہی ہے، لوگ اس کو منوس سمجھتے ہیں، بعض عدد ہوتے ہیں ان کو منوس سمجھا جاتا ہے، تو یہ اسلامی تصور نہیں ہے، اسلام اس کی پذیرائی نہیں کرتا، اور یہ وہ برائی ہے جو پچھلی قوموں میں پائی جاتی تھی۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اس مرض میں بھی مبتلا تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دینے، توحید کی دعوت دینے سے نہیں رک رہے اور انہوں نے ماننا نہیں تھا، تو اب انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسا مطالبہ کرتے ہیں جس کو یہ پورا نہ کر پائیں تاکہ پھر یہ ہمیں دوبارہ دعوت نہ دے سکیں۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالیے، اور اونٹنی کی شرط یہ ہو کہ وہ باہر نکلتے ہی، نمودار ہوتے ہی ایک بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مطالبے پر رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے اس موضوع کا اظہار
کیا۔ میں اس کو تھوڑا اور وضاحت سے بیان کرتا ہوں ناظرین، سوال بھی کیسا عجیب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال کے دیجیے کہ جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو، ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہو، اور نکلتے ہی بچہ بھی جنے۔ پہاڑ سے جانور نکلنا ہی بڑی بات ہے، وہ بھی حاملہ ہو اور بچہ بھی جنے۔ تو آپ نے پھر کہا کہ اگر تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا تو پھر تم ایمان لے آؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت انہوں نے وعدہ کیا، آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، چٹان کی طرف اشارہ کیا، سبحان اللہ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چٹان پھٹتی ہے، اس سے اونٹنی نکلتی ہے، تندرست بھی ہے، اونچا قد بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، گابن بھی ہے، یعنی حاملہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بچہ بھی اس نے جنا۔ اب اس قوم نے جب یہ دیکھا، یہ معجزہ، تو دیکھ کر جندہ نامی ایک شخص جو تھا، اس نے، وہ سردار تھا، وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا، جبکہ دیگر لوگ جو تھے مزید سرداروں کے بہکاوے میں آ کر ایمان نہ لائے، اپنے کفر پر قائم رہے۔ اچھا، اس اونٹنی کے بارے میں کچھ احکامات بھی دیے گئے تھے، کوئی یوں سمجھے کہ انسٹرکشنز بھی تھیں، اور وہ کیا تھی کہ اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے، اس کو جہاں چاہے چرنے دے، کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں۔ سیکنڈلی، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کو مارنا بھی نہیں ہے، اس کو قتل بھی نہیں کرنا۔ تھرڈ، ایک دن اونٹنی اور ایک دن تمہاری باری ہے، لہذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن صرف اونٹنی کنویں پر پانی پیے گی، اور جو دن تمہارا ہے وہ تم نے پانی پینا ہے۔ اور ان ہدایات کی تنبیہ بھی کر دی گئی، قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ اگر اس بات کو نہ مانا گیا، اونٹنی کو تکلیف دی گئی، تو ہولناک عذاب آئے گا۔ یعنی سب ڈائریکشنز بھی ان کو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی۔ اچھا، پھر اس اونٹنی کی پیدائش میں بھی کئی معجزات کا ظہور ہے ناظرین، سبحان اللہ، ایک معجزہ نہیں ہے، یہ کئی معجزات کا ظہور ہے۔ علماء نے لکھا کہ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں رہی، نہ اس کی کسی پیٹ میں رہی، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے پیدا ہوئی، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت تدریجن کمال کو پہنچی، چھوٹی تھی پھر بڑی ہوئی، ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتن پیدا ہوئی، اچانک پیدا ہوئی، اور اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے. اچھا وہ ایک دن پانی پیتی تھی، یہ دوسرا معجزہ ہے، اور دوسرے دن پوری قوم سمود، یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی پورے قبیلے کا پانی پی جائے. تیسرا کہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ پیاسے رہ جاتے تھے، اس دن اس کا دودھ نکلتا تھا اور وہ دودھ جو ہے وہ پورے قبیلے کو پورا ہو جاتا تھا. یعنی ایک دن گویا پانی ملتا تھا، ایک دن دودھ ملتا تھا، مگر اس قوم کی بے صبری دیکھیں. اور پھر نمبر چار، تمام حیوش، تمام جانور، تمام حیوانات جو تھے، جب اونٹنی کی باری ہوتی تھی تو وہ بھی کنویں سے پانی نہیں پیتے تھے، یعنی وہ بھی اللہ کے حکم پر گویا عمل کرتے تھے. یہ انسان تھا جس کو تکلیف ہو رہی تھی کہ بھائی ایک دن کیوں اس کا ہے اور کیا پرابلم تھا، لیکن نہیں ماننا تھا، آنکھوں پہ اندھیرا آ جاتا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین، اس کے بعد آگے اس قوم نے کیا کیا اس اونٹنی کے ساتھ، کیسے عذاب آیا، لیکن پہلے آپ کو مدائن صالح لیے چلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ کیا ایسی بستی ہے، کیسا عبرت کا مقام ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، چار دن کی بہار ہے دنیا.
اس وقت ہم قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہاں جو لوگ جہاں رہتے تھے اس ایریا میں آئے ہیں، گویا ان کے مکانات پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ہیں، قریب سے بھی آپ کو دکھائیں گے.
زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا ظہور بھی ہوا. یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی مقام پر عذاب بھی نازل ہوا. پھر اسلام میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان پہاڑوں کو تراشا گیا ہے اور ان پہاڑوں کے اندر مکان بنائے گئے ہیں. کیسے بنائے گئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ قوم آج سے کم و بیش 4000 سال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئے، اس سے بھی پہلے یہ قوم گزر چکی ہے. مجھے سب کوئی اس کی مدت بتائی جا سکتی ہے اس قوم کی؟
مدت کے بارے میں تو خیر نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یہ ہے کہ اس قوم سمود کا دوسرا نام جو ہے وہ قوم عاد، اسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے.
پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.
سب اس سے یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اس قوم کا قد جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا؟ یہ ہائٹ ایک نارمل ہائٹ ہے، غالباً 6 فٹ یا 6.5 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی، اور دروازے بھی اسی طرح کے ہیں، تو اتنی قداور قوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس قوم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کیا ہے. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس قوم کے ہاتھ میں پتھر کو موم کر دیا گیا تھا اور یہ اس طرح پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے. کچھ کتابوں میں ملتا ہے بولتے صاحب کہ یہ کیسے بنایا گیا اس بارے میں؟
اصل قرآن پاک میں اس کا تذکرہ تو ہے کہ یہ قوم سمود جو ہے یہ پہاڑوں کو چیر کر مکانات بنایا کرتی تھی. تو شمس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، کذب سمود بتوا،
بہت سارے مکانات ایک ساتھ بنے ہوئے اور ایک ہی جیسے، لیکن چھوٹے بڑے ہیں. آپ دیکھیں اس کا ہائٹ دیکھیں، اس کا قد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ 50-60-70 فٹ ہوگا. انبیلیویبل. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول
اللہ، وعلی علیک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ غیر مسلم عبادت کیا کرتے تھے. آئیے ان جگہوں کو ہم اپنے رب عز و جل پر اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، اس پورے سفر میں جب اب یہاں کے قریب بھی آنے لگے اور یہاں کے پہاڑ بھی آپ دیکھیں، راستے کے پہاڑ بھی آپ نے دیکھے، یہ بالکل عجیب و غریب شکل و صورت کے ہیں، کہیں کٹے ہوئے ہیں، کہیں لمبے ہیں، کہیں گول ہیں، ایسے پہاڑ دنیا میں نارملی پائے نہیں جاتے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہیں سے طوفان نوح بھی گزرا تھا، اور اور کئی سو سال یہاں پانی رہا. غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا بھی ہے کہ پانی نے اس پہاڑ کو, ہم جب سمندر کے اندر سے کوئی پتھر نکلتا ہے, یہ سمندری جو چٹانیں ہوتی ہیں ان کی حیثیت اسی طرح بن جاتی ہے, وہ گولائی کی شکل میں ہو جاتے ہیں, الگ الگ ان کے نقشے بن جاتے ہیں.
اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر سا پاتے ہیں بہارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاچ سارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا.
ناظرین یہ پروگرام آپ نے اگر پورا دیکھ رہا ہوں, پھر وہاں مفتی قاسم صاحب نے بیٹھ کر پورا یہ واقعہ جو آج ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اس وادی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا, اور یہ یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا, مقام عبرت عبدالحبیب عطاری لکھ لیں گے یا قوم سمود لکھیں گے یا مدائن سالے لکھیں گے تو آئی ہوپ آپ سرچ کر لیں گے. یوٹیوب چینل ہمارا عبدالحبیب عطاری ہے تو وہاں پر امید ہے آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا. اور ہم اب آپ کو اونٹنی کا وہ جو کنواں ہے, جو سوال بھی آیا تھا کہ وہ کنواں کتنا بڑا ہے اور کیا ہے جو بتایا جاتا ہے جس کنویں کے بارے میں, آئیے آپ کو وہ بتاتے ہیں. ہم جا رہے ہیں اس کنویں کی طرف جہاں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو ہے اور یہ قوم پانی پیا کرتی, ان میں باری ہوا کرتی تھی, ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سموت پانی پیتی. اونٹنی ایک دن میں وہ سارا کنویں کا پانی پی جاتی, اس وقت تک پانی پیتی رہتی جب تک کنویں کا پانی ختم نہ ہوتا. اس وقت ہمیں کنویں کے پاس ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی وہ یہاں آ کر پانی پیتی, ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سموت پانی پیتی. اونٹنی کے بارے میں آتا ہے وہ اس وقت تک پانی پیتی جب تک اس کنویں کا پانی ختم نہ ہو جاتا, اور جس دن اونٹنی پانی پیتی لوگ پانی نہ پیتے, اس دن اونٹنی کا دودھ لوگ پیا کرتے تھے, لیکن وہ بے صبری قوم تھی, انہوں نے اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی نہ رکھا, اور پھر اس کا کیا حال ہوا یہ آپ سنیں گے. لیکن فی الحال آپ اس کنویں کو دیکھ لیجئے.
موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر, ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر, موت ٹھہری آنے والی آئے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. واقعی یہ مقام عبرت ہے, اور اس قوم کا نام و نشان باقی نہ رہا, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ واقعہ بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے, کر و فر ہوتا ہے, جاہو جلال ہوتا ہے, مال و دولت ہوتا ہے, اسباب ہوتے ہیں, منصب ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے یار میں میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے, اور پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا. اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے, ہمیشہ عاجزی انکساری اور رب کی فرما برداری والی زندگی گزارنی چاہیے. اونٹنی اب پانی پی رہی ہے تو پرابلم کیا ہوا ان لوگوں کو؟
جی یہاں ابتدان میں ایک بات ذکر کروں گا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک شخص تھا جس کو سامری کہا جاتا ہے, اس قوم کا وہ منافق تھا, اس نے ایک بچڑا بنایا تھا اور اس کی لوگ پوجا کرنے لگے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے وہ غافل ہوئے اور انہوں نے منہ پھیرا, تو وہ بچڑا جو معاذ اللہ ایک برے ارادے سے بنایا گیا تھا تو اس کی توہین کرنا, اس کی تعظیم نہ کرنا, یہ اس قوم کے لیے ضروری تھا, لازم تھا اس سے کنارہ کش ہونا. لیکن صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی دیکھیں کہ اس کی تعظیم کرنا, اس کے حقوق کو بجا لانا اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا یہ ضروری تھا.
اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا.
جی یعنی اگر جانور بھی رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ والوں سے منسوب ہو جائے تو اس کی بھی ایک قدر ہوتی ہے. علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی نے اسی نقطے کو اشباب النظائر میں بیان فرمایا, آپ نے پانچ جانوروں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جو جنت میں جائیں گے. ویسے تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے جنت بنی ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کی وراثت ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ پانچ جانوروں کو جنت میں داخل فرمائے گا. الاشباب النظائر میں ابن نجیم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو براق تھا وہ سواری جنت میں جائے گی, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں جو مینڈا آیا تھا وہ جنت میں جائے گا, حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دراز گوشت تھا وہ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو تھی وہ جنت میں جائے گی۔ تو اللہ والوں سے نسبت جب جانوروں کو بھی فائدہ بخشتی ہے اور ان کی بھی قدر و منزلت بڑھاتی ہے، تو ہم اگر گناہگار اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء سے، صحابہ و اہل بیت اطہار سے عقیدت کا ایک تعلق قائم کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بخشے جائیں۔
پنجابی کا شعر ہے نا، اگر وہ یاد ہو تو، چاہے پڑا ہو کتا غار دے بوہے تے، ہے نا، جو نسبت جسے ہو جاتی ہے وہ کس طرح پار ہو جاتا ہے۔ وہ بتایا گیا کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ چونکہ غار کے کنارے پر تھا، آپ کی صحبت تھی، تو وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب یہ پھر کیا پرابلم ہوا اس قوم کو؟
جی اس قوم میں دو خواتین تھیں جو حسن و جمال کے اعتبار سے بڑی مشہور تھی، اور ان کی بیٹیاں جو تھیں وہ بھی اسی طرح معاملہ ان کا تھا۔ انہیں اس میں پرابلم ہوا کیونکہ ان کے بھی جانور تھے، اور ان کے جانور پانی نہیں پی پاتے تھے جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، حالانکہ پانی کا متبادل موجود تھا، دودھ تھا جو اس ضرورت کو پورا کر رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے قوم کے کچھ افراد کو بہکایا کہ معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کیا جائے اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، اگر تم لوگوں نے یہ کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے رشتے کی آفر کی کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تم رشتہ کر سکو گے۔ تو قوم کے کچھ افراد تھے جنہوں نے یہ پلان کیا۔ پہلے تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کا انہوں نے پلان بنایا، اور تقریباً 9 افراد رات کے وقت حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچے برے ارادے سے آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور فرشتوں نے ان 9 افراد کو پتھر مارے اور پتھر سے وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر اس قوم کا ایک شخص تھا، بدبخت تھا، اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ اس نے کیا کیا، معاذ اللہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اچھا، قرآن مجید برہان رشید میں اس واقعے کو جب بیان کیا گیا کئی مقامات پر، تو وہاں پر جمع کا لفظ استعمال ہوا، جمع کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا لفظ استعمال ہوا، فعقروها، کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچے یعنی اس کے پاؤں وغیرہ کاٹ دیے۔ کاٹنے والا ایک شخص تھا لیکن ساری قوم کی طرف نسبت کی۔ تو یہاں پہ مفسرین نے ذکر کیا کہ جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، اسی طرح گناہ کروانا، گناہ پر آمادہ کرنا، گناہ کا مشورہ دینا اور گناہ سے راضی ہونا، یہ بھی جرم ہے۔
سارے سپورٹ پہ کھڑے تھے
جی، یعنی اگرچہ وہ کرنے والا کام ایک تھا لیکن قوم کے مشورے سے ہوا، ان کی تائید اور نصرت سے ہوا، لہٰذا اس جرم کا وبال سب پر پڑا۔ اب اس قدار نے کیا کیا کہ جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے باہر آئی اور اونٹنی کا بچہ بھی تھا، تو اس نے ایک تیر مارا اور تیر اس اونٹنی کے پاؤں پر لگا اور وہ زخمی ہو گئی۔ اب اس نے معاذ اللہ پہلے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور پھر معاذ اللہ اس کو قتل کر دیا، اور اس کا جو گوشت تھا وہ ساری قوم میں تقسیم ہو گیا۔ اونٹنی کا جو بچہ تھا اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ جب اس اونٹنی کے بچے نے یہ معاملہ دیکھا کہ اس کی ماں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، تو اب وہ اونٹنی کا بچہ روتا ہوا اسی پہاڑ کی طرف بھاگا کہ جس پہاڑ سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، یہ جو اونٹنی تھی یہ برآمد ہوئی تھی، اس پہاڑ کی طرف یہ بچہ بھاگا اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھا، اور اس نے 3 چیخیں ماری، اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جب وہ پہاڑ میں گیا تو پہاڑ اس کے لیے پھٹا اور وہ پہاڑ میں سما گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس اونٹنی کے بچے نے 3 چیخیں ماری ہیں، لہٰذا 3 دن کے بعد تمہاری ہلاکت ہوگی۔ پہلے دن تمہارا چہرہ زرد ہوگا، دوسرے دن سرخ ہوگا، تیسرے دن سیاہ ہوگا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور عذاب کی کیفیت یوں بیان کی جاتی ہے، ان قرآن مجید برہان رشید میں 2 چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ انہیں ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے آ لیا، اور ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ زلزلے نے، زمین کی جنبش نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس کی میں تطبیق اور مناسبت بیان کرتے ہوئے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے ایک چیخ ماری، اس چیخ کی اتنی ہیبت تھی کہ زمین میں زلزلہ آیا اور یہ تہس نہس ہو گئے، برباد ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو لے کر ایک جنگل یعنی شام کے ایک علاقے کی طرف آپ روانہ ہو گئے،
چلے گئے جی۔ راشد، سلسلے کا وقت ہمارا اینڈنگ کی طرف ہے، میں یہ چاہوں گا کہ کیا پھر واقعی ایسا ہوا، ان کے چہرے زرد بھی ہوئے، کالے بھی ہوئے؟
جی، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک نوید سنائی تھی، ایک وعید کی خبر دی تھی، تو بالکل اسی کے موافق ہوا، اسی کے مطابق ہوا، اور 3 دن میں یہ قوم جو تھی وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلام بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ جب قوم ہلاک و برباد ہو گئی، کیونکہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مسلمان امتیوں کے ساتھ، مومن امتیوں کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 4,000 بتائی جاتی ہے۔ یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے مومن تھے وہ تقریباً 4,000 تھے، اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 20 سال اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بظاہر 58 58 برس تھی. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ اس دوسرے مقام پر چلے گئے اور یہ عذاب نازل ہوا, اب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کا سفر اختیار کیا. یعنی انبیاء کرام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب ان کی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء مکہ المکرمہ کی طرف رخ کرتے اور وہیں اپنے زندگی کے آخری ایام بسر کرتے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے جنگل سے نکلے اور مکے کے لیے روانہ ہوئے. رستے میں اپنی قوم کی ہلاکت کو دیکھا, ان کی لاشوں کو دیکھا تو ان سے خطاب فرمایا جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا. سورہ آراف میں اس کو بیان کیا گیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یا قومی, اے میری قوم, بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. اس آیت مبارکہ کے تحت جہاں ہمیں عبرت کا ایک موقع ملتا ہے کہ جو ہمیں نصیحت کرنے والا ہے, انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن اب جو علماء ہیں, صلحاء ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, ہمیں نصیحت کرتے ہیں, اگر اچھی بات بتاتے ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کو پسند کرنا چاہیے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. یہاں پر دیکھیں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہلاک شدہ قوم جو مر چکے تھے ان کے لیے ایک کلمہ ارشاد فرمایا. جب ان کو خطاب کیا تو یا قومی کہا. تو یہاں پر مفسرین نے نقطہ ذکر کیا کہ جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے مر جانے کے بعد کفار کو بھی یا کے ذریعے خطاب کیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کو اپنے کلام مجید میں, برہان رشید میں ذکر فرمایا, تو اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بعد وصال کسی کو یا سے پکارنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.
قرآن میں موجود
جی وہ لوگ جو ہلاکت کا شکار ہوئے تھے, رب اور اس کے محبوب کے نبی کے سرکش تھے, انہیں یا سے خطاب کیا گیا جو کہ مردہ تھے, لیکن اللہ والے جو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں, اللہ کے ولی, یہ مرتے نہیں ہیں, ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتے ہیں, تو اس سے یہ وسوسہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ بعد وصال اولیاء کو, انبیاء کو اور بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا سے پکارنا, اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگر یا سے پکارنا شرن ممنوع ہوتا یا ایمان کے منافی ہوتا تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو یا سے خطاب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا.
واہ واہ سبحان اللہ. چلیں بھائی, عقیدے کی بات بھی سیکھنے کو مل گئی اور پھر اس قوم پر جس طرح کا عذاب آیا. اصل میں ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے تو پوری قوم ہلاک ہو گئی جس نے نافرمانی کی, مگر کتابوں میں ملتا ہے, احادیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جس پر عذاب نہیں آیا, وہ کہاں تھا؟
پہلو ہے, ایک تو وہ چند ہزار لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ محفوظ رہے. ایک اور تھانا فرمان لیکن مکہ مکرمہ میں تھا, وہ عذاب سے اس وقت تو محفوظ
حدود حرم میں تھا,
حدود حرم میں تھا, لیکن جیسے ہی حرم سے باہر نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب آیا جو کہ دیگر قوم پر آیا تھا. یہاں پر ایک بڑی پیاری سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت اور اس کی خاص جو قدرت ہے, جو مقامات مقدسہ ہوتے ہیں وہاں پر اس کی خاص رحمت ہوتی ہے اور اس مقام کی بندے کو برکت نصیب ہوتی ہے. اور جس طرح حدیثوں کے اندر تذکرہ ہوا کہ یہ عذاب کی جگہ ہیں, یہاں پر جانے کی پذیرائی نہیں کی, وہاں سے جلدی گزر جانے کا جو ہے وہ تذکرہ ہے, اور مقامات کے بارے میں بھی ہے ایسا, تو اس سے ہمیں ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو مقدس مقام ہو وہاں جانے کے لیے بندے کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور رغبت رکھنی چاہیے, اور جو مقام عذاب کا ہو یا نافرمان لوگوں کا ہو تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چونکہ ویسی نازل نہیں ہوتی تو بندے کو وہاں نہ جانا چاہیے نہ وہاں پر اس کی رغبت رکھنی چاہیے. اچھا, یہ مقامات کے ساتھ بھی ہے اور افراد کے ساتھ بھی ہے. ہم غور کریں, جیسے مکہ ہے, مدینہ ہے, بغداد شریف ہے اور اولیاء کرام سے منسوب جو مقامات اور مزارات ہیں, تو ایک مسلمان کا دل ان مقامات کی طرف رغبت رکھنا چاہیے. ہم بار بار مکے کی, مدینے کی, مقدس مقامات کی حاضری کی جو دعائیں مانگتے ہیں, تڑپتے ہیں, جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, تو اس لیے بھی جاتے ہیں کہ اللہ پاک کی وہاں پر خاص رحمت ہوتی ہے اور اس مقام کی ہمیں برکت ملتی ہے. دوسرا, جو لوگ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے وہ بھی محفوظ رہے, تو اللہ والوں کے ساتھ رہنا اور ان کا قرب بھی عذاب سے حفاظت کا سبب ہے. آج دنیا کے اندر لوگ ٹریول کرتے ہیں, اپنا گھر بناتے ہیں, موو کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, تو کاش ہماری یہ بھی سوچ ہو کہ جو بھی ہم اپنی جگہ اپنائیں وہاں پر اسلامیکلی اور اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں اس سے کیا موافقت ہے. کئی ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, ماشاءاللہ ان کا جذبہ ہے یا گھر بنانا ہے تو مسجد پاس ہونی چاہیے, بلکہ اچھی قرآت والی جگہ پر جہاں پر ان کو زیادہ ذوقت ہے.
مذہب کی بات آپ نے کی, کچھ لوگ دنیا کی رنگینیوں کے لیے موو کرتے ہیں, اور میں کچھ لوگوں سے ملا, آپ بھی, آپ کو بھی پتا ہوگا, یورپ سے کئی لوگ یو کے موو ہوئے, اور صرف اس لیے موو ہوئے کہ یو کے میں دعوت اسلامی, انہوں نے کہا ہمارے بچوں کے لیے جامعۃ المدینہ ہے, دار المدینہ ہے, سینٹرز ہیں. اچھا یہ تو پرانی بات کی, اب تو یو کے یورپ میں بھی جامعۃ المدینہ بننے شروع ہو گئے, مگر میں بھی لیٹسٹ ایک آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. بریڈ فورڈ کے اندر میں تھا, تو وہاں پر مجھے ایک اسلام میں ملے, روش ڈیل میں ملے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں رہتا ہوں لندن میں اور میں وہاں کام کرتا ہوں, میں نے اپنی بچوں کی والدہ اور اپنی بچی کو یہاں موو کیا کیونکہ لندن میں اسلامی بہنوں کا جو جامعہ ہے اس کے بڑے درجے نہیں ہے, میری بچی ماشاءاللہ چوتھے پانچویں درجے میں پہنچ گئی ہے. تو ایک گھر انہوں نے نارتھ آف یو کے میں لیا ہے صرف اس لیے کہ ان کی بچی عالمہ بنے اور اپنے بچوں کی والدہ کو وہاں چھوڑے, کہا ہفتے میں ایک دن میں ان کو وزٹ کرنے آتا ہوں. میں سوچتا رہ گیا کہ یار اس سرزمین پر کہ جہاں لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہے, دعوت اسلامی نے کیا کلچر بدل دیا ہے کہ وہ بندہ کام کہیں اور کر رہا ہے, فیملی کہیں اور ہے, اور صرف اس لیے کہ بچی عالمہ بن جائے اور اس کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے. یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی قربانی ہے, اور یہ قربانیاں نظر آتی ہیں آج کے دور میں جن کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہوتا ہے, جذبہ دیا ہوتا ہے. اللہ کرے ہم بھی اپنی دنیا اچھی نیکوں والی نیکیوں بھری ہو, ہمارے بچے اچھے تربیت یافتہ ہو, ہماری آخرت اچھی ہو جائے, اس کے بارے میں سوچ کر اس طرح کے ڈیسیشنز لیا کریں کہ زندگی میں کہاں جانا ہے. صرف یورو, صرف پاؤنڈ, صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے, ہمارا جو اساسہ ہے, ہمارے بچے ہیں, وہ اگر وہ نیک بن گئے تو مرنے کے بعد بھی وہ آپ کو کام آئیں گے. نگران شورا کے ساتھ ایک بار ہم یورپ کے سفر پر تھے, تو انہوں نے ایک بڑی گہری بات کہی تھی کہ کچھ لوگ وہاں چلے گئے, جو گئے ان میں سے بہت سونے پیسے تو کما لیے مگر اپنا مستقبل بیچ دیا, اپنی آنے والی نسلوں کو کھو دیا. کیونکہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو بہت سی ایسی داستانیں ملتی ہیں کہ ماں باپ بچوں کی وجہ سے جس طرح پریشان ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں, مگر آج آپ کو آپ کی دعوت اسلامی اس سرزمین پر بھی شیلٹر فراہم کرتی ہے. صرف یو کے میں دعوت اسلامی کے 20 کے قریب جامعۃ المدینہ ہیں, پچھلے دنوں اسپین میں دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ شروع کیا, ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. دعوت اسلامی اپنے سینٹرز چاہے وہ یورپ ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, دنیا بھر میں اسی لیے بنا رہی ہے کہ وہاں جو مسلمان بستے ہیں ان کی آنے والی نسلیں نیک بنے, مگر اس کے لیے والدین کو اور فیملیز کو بھی کردار بھی ادا کرنا ہوگا اور ذہن بھی بنانا ہوگا. ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے, راشد بھائی ہمیں ایک دعا بتائیں گے انشاءاللہ, پہلے ہم وہ دعا, آج انبیاء کی دعا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, وہ کرتے ہیں, اور اگر موقع ملا تو آخر میں دو اشعار جس پہ سلسلہ ہم ختم کر دیں گے, اور وہ انشاءاللہ عظیم بھائی سے سنیں گے. جی
جی, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری دعا ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا, اور اس دعا میں جن چیزوں کا ذکر ہے اس حوالے سے مفتی نقی علی خان جو اعلی حضرت کے والد گرامی ہیں, انہوں نے احسن الویا میں یہ ذکر کیا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو صرف اپنے لیے دعا نہ کرے, دعا کو خاص نہ کرے, بلکہ دیگر مومنین کو اور اپنے والدین وغیرہ کو دعا میں شامل کرے, اس کی برکات ہوتی ہیں. کہ اگر بالفرض گناہوں کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے اگر اپنی دعا اپنے حق میں قبول نہیں ہونی تو دوسرے کو اگر شامل کریں گے تو دیگر مومنین کے صدقے میں دعا قبول ہوگی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, یہ سورہ نوح میں اس کو ذکر کیا گیا, عرض کرتے ہیں, رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اس کا ترجمہ ہے, اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے.
یہ دعا بڑی پیاری ہے, اور اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. میں چاہوں گا کہ اب تین چار منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کے اختتام میں, بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں عظیم بھائی, اور اب آج کل تو کیفیت بھی یہی ہے کہ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, اس کے دو چار اشعار انشاءاللہ, اور اسی پر ہمارے سلسلے کا اختتام ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے گا انشاءاللہ, اگلے سلسلے میں ایک اور نبی علیہ السلام کا ذکر لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں Yeah. چوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے
عرش اعظم سے جس
مدینے میں ہے